الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. حضرات پہ یہ پارہ چوتھا ہے اور سورہ آل عمران اور چوتھے پارے کے دوسرے رسول کی پہلی تین آیتیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. الحمدللہ یہ سن کے بہرحال خوشی ہوئی کہ آپ حضرات قرآن کا ایک درس آپ کے یہاں مسلسل ہے اور اس میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن ایک اندازہ آپ نے لگایا ہوگا کہ قرآن کریم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے اور قیامت تک یہ خدا کا آخری پیغام ہے. اس نے جو بات کی ہے یا جو پیغام اس نے دیا ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہے. اس لحاظ سے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ تمام انسانوں سے بات کرتا ہے تو اس کا انداز تخاطب تھوڑا اور ہوتا ہے. پھر وہ لوگ جو اس کے خطاب کو اس کے پیغام کو قبول کرتے ہیں یہ اپنی اصطلاح کو میں ان کو ماننے والا کہتا ہے اور انہیں پھر یوں مخاطب کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, جب تم نے اس بات کو مانا ہے تو اب اگلا قدم تمہارا یہ ہے کہ یوں تم اس کو کرو. اور وہ لوگ جو اس کے پیغام کو نہیں مانتے ان کے لیے یہ دوسرا انداز اختیار کرتا ہے کہ یا ایھا الذین کفروا, یعنی وہ لوگ جنہوں نے خدا کے اس پیغام قرآن کے اس پیغام کا انکار کر دیا ہے اس پر ان کے مطابق کہ جس قسم کا ان کا انکار تھا اس سلسلے میں ان سے گفتگو کی جاتی ہے. چنانچہ یہ تین اس کے طرز تخاطب ہیں. جب تمام انسانوں سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس, یا ایھا الانسان, اور جب وہ کفار سے بات کرے گا تو کہے گا یا ایھا الذین کفروا, اور جب ان لوگوں سے بات کرے گا کہ جو اس کے پیغام کو انہوں نے مانا تو یہ کہے گا یا ایھا الذین آمنوا. اس وقت جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے اندر نہ تو عام انسانوں سے خطاب ہے اور نہ ماننے والوں سے. اس میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو قرآن کے پیغام پر ایمان لا چکے ہیں, اسے صحیح سمجھتے ہیں, خدا کا پیغام سمجھتے ہیں اور اس میں انہوں نے قرآن کی دعوت کو قبول کیا ہے, یعنی ایمان والے. اب یہ ایمان والے جو ہیں کیا یہ مان کے چپ ہو جائیں یا مان لینے سے وہ پیغام کا حق ادا ہو جاتا ہے یا بس مان لینا ہی صرف کافی ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آدمی مان لیتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داریوں کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اب مان لینے کے جو تقاضے ہیں اسے قرآن نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے. اس وقت جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان میں ماننے والوں سے تین تقاضے کیے گئے کہ ایک مومن کو یہ تین کام ایمان لانے کے بعد کریں تو یہ ان کے ایمان کے تقاضے کا حصہ ہے اور وہ اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کریں گے, اور اگر وہ اس کو نہ پورا کریں تو یہ ماننا جو ہے نہ ماننے کے پھر برابر ہوگا. کہ جس طرح سے نہ ماننے والوں نے نہ کر دی سرے سے کی اس لہذا کوئی بات نہیں, تو اس طرح سے ماننے والا بھی اگر ماننے کے بعد اگلے اس حکم کو نہیں مانتا تو یہ بھی نہ ماننے والوں کے برابر ہے. اب یہ ہے کہ ایمان میں آپ سارے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, آیا اس ایمان کے تقاضے کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے, ایمان پر عمل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, ایمان کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا کس طرح سے جا سکتا ہے. تو اس کے لیے تین ہدایات یہاں ہیں اور بڑی جامع ہیں, آپ ان پر غور کریں گے تو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر ہم ان ہدایات کی پیروی کریں تو ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ ٹھیک ٹھیک ادا ہوں گے. یہاں سب سے پہلے مطالبہ آل ایمان سے جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب یہ بات یہ کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, یہ اللہ سے کہ ڈر کیا مراد ہے, تو آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ جب ہم اپنے ایمان پر غور کریں گے اللہ کے بارے میں تو وہ ڈر کی نوعیت بھی جو ہے ہماری سمجھ میں آ جائے گی کس طرح سے اللہ سے ڈرا جائے. ہم جب ایمان لاتے ہیں تو اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, ہمیں وہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. ہم ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اسے دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم ساری دنیا سے اپنے عیب کو چھپا سکتے ہیں, اس سے کسی عیب کو چھپا نہیں سکتے. وہ ہمارے حالات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے, اور وہ ہمارے صرف ظاہری کے حالات کو نہیں جانتا بلکہ ہمارے دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے. اس کے سامنے ہماری رات دن اور ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی, آنکھوں کے اشارے اور ہاتھوں کے اشارے اور آبرو کے اشارے جو ہم ایک دوسرے سے کل کرتے ہیں, یہ سارے اس کے نزدیک برادر ہیں اور سب کو خوب جانتا ہے اور سب کی حقیقت سے وہ پوری طرح واقف ہے. گویا ہم ایک مجلس میں اگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کسی ایک آدمی کو ہم اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں یا ہاتھ سے یا آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں تو دوسروں کو پتہ نہ چلے یا اس بات کی اہمیت یا اس کے اوپر جو بھی تختی ہم نے کسنی ہوتی اس طرح سے کر دیں گے, تو ظاہر بات ہے بہت سے ہم دیکھتے ہیں تو اس مجلس کے اندر وہ لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے, ہم دو آپس میں بات کر لیتے ہیں اپنی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی بھی حیثیت سے بھی کسی بات کا کوئی اظہار کریں, خواہ اسے دل ہی کے اندر کیوں نہ لائیں, وہ اس بات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اور صرف بات اتنی نہیں ہے کہ جانتا ہے, ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ ہماری انہی کی ہوئی باتوں کا متعلق ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا, اور جب ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت, قوت, سفارش, زور اور جو دنیا کی عدالتوں میں ہیرا پھیری اور چکر بازی ہم کرتے ہیں خدا کے سامنے ان میں سے کی کوئی بات نہیں چلے گی. وہ جس بات کو چاہے گا ہم سے پوچھے گا, اور اس میں ہم اللہ کو دھوکہ اور فریب نہیں دے سکتے. آج یہ غلط کام کر کے ہم ساری دنیا کو مطمئن کر سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن آپ یاد رکھیے کہ اس ذات کو ہم غلط بات کے اندر کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکیں گے, وہ اس بات کی حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کر دے. اس لیے ہمارا ظاہر, ہمارا چھپا ہوا اس کے سامنے بالکل برابر ہے. پھر صرف اتنی بات نہیں ہے, بات یہ بھی ہے کہ وہ ہماری زندگی کا, ہماری موت کا بھی مالک ہوا, ہمارا نفع اور نقصان بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اور وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے جیسا چاہے وہ فیصلہ ہم پر کرے اور اسے نافذ کر دے, اور ہم اس کے فیصلے کو رد و بدل اس کے اندر کوئی نہیں کر سکتے, وہ ہم پر نافذ ہوتا رہے گا. یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جنہیں اجمالی طور پر میں نے ذکر کیا کہ ہم سارے کے سارے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. جب ایمان والا کہا جاتا ہے, اللہ کو ماننے والا کہا جاتا ہے, تو یہ باتیں اس کے اندر شامل ہیں. اس ماننے والے کو کہا گیا کہ اللہ سے ڈر, تو ظاہر بات ہے کہ جیسا ہمارا اللہ پر ایمان ہے ڈر بھی ویسے ہی ہوگا. ہم ظاہر میں بھی اللہ سے ڈریں, باطن میں بھی اللہ سے ڈریں, اجتماع میں بھی اللہ سے ڈریں اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈریں, رات میں بھی اللہ سے ڈریں اور دن میں بھی اللہ سے ڈریں. پھر اس ڈر کے اندر یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہم جائیں گے تو اس نے جن باتوں کا ہم سے پوچھنا ہے ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہم سوچیں کہ ان میں ہمیں ڈرنا ہے. اس کی بہت تفصیل ہے, لیکن ایک حدیث کے اندر ایک بڑے جامع قسم کا ایک سوال نامہ ہے. اگر وہ ہمارے ذہن میں آ جائے تو اس کے بعد ہمارے لیے یہ سوال ذرا آسان ہو جاتا ہے. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس. ہر آدم کا بیٹا, جس میں میں آپ پہلے اور پچھلے سب شامل ہیں, انہیں اللہ کے سامنے تنے تناؤ پیش ہونا پڑے گا, اور اللہ کی عدالت سے اس وقت تک ان کو قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا کہ حتی یسأل عن خمس, کہ ان سے پانچ باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے. گویا میں نے, آپ نے, دنیا کے ہر انسان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر, اللہ کا وہ تصور جو تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے رکھا, اسے سامنے رکھ کر دیکھیں, اس کے سامنے کھڑے ہو کر تنے تنہا جواب دینا. اور وہ سوال نامہ کیسا ہے ذرا اس پر غور کریں. فرمایا اس کا پہلا سوال اللہ تعالیٰ ہر بندے سے جو کریں گے وہ یہ ہے کہ ان عمر ہی فی ما افناہ, اے انسان یہ زندگی میں نے تجھے دی تھی, تو بتا اسے کہاں فنا کر کے آئے. اب ذرا سوال کی نوعیت پر غور کریں, کس کے بارے میں سوال ہے؟ ساری زندگی کے بارے میں. اور یہ فرمایا یہ زندگی میری دی ہوئی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اس کی دی ہوئی ہے, اس لیے کہ زندگی کے ہمیں ہمارا اگر کوئی اختیار ہوتا تو ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتے, اپنی مرضی سے رہتے اور اپنی مرضی سے جاتے. لیکن یہ اس کی مرضی ہے کہ جب چاہے بھیجے, جتنا چاہے رکھے اور جب چاہے اٹھائے. اس میں دنیا سارے کے مل کے انسان بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, اور ایک انسان بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. انسان اس کے بنائے ہوئے پروگرام کے تحت آ رہا اور چلا جا رہا ہے, لہذا یہ عمر اس کی امانت ہے. اس کی طرف سے جتنی بھی زندگی اس نے دی ہے یہ امانت کے طور پر, اور کل وہ پوچھے گا کہ فی ما افنا ہو, بتا کدھر کدھر فنا کیا تم نے. اب ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ لے کہ میری زندگی کیسے گزری, کس طرح میں نے گزاری, میں نے رات کو کیا کیا, دن کو کیا کیا, لوگوں کے سامنے کیا کیا, چھپ کے کیا کیا, کس طرح سے, جو بھی معاملہ تھا. اور پھر زندگی میں اس بات کو بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیں کہ زندگی میں جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ ساری کی ساری کا سوال ہوگا. اس لیے قرآن واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اے انسان, ان باتوں کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے. یاد رکھ, کل تو نے جب اللہ کے سامنے جانا ہے کہ تیری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا, تیرے کانوں نے جو کچھ سنا, تیری زبان نے جو کچھ بولا, یہ سب کا جواب تم نے اللہ کے سامنے دینا. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کرتے ہیں, یا رسول اللہ ایسا کچھ طریقہ بتائیے, ورد نہیں وظیفہ نہیں, عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں کسی طرح سے. آپ نے پروگرام اسے دیا کہ یہ کرنے کے کام ہے اور یہ نہیں کرنے کے کام. اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان دو انگلیوں کے اندر پکڑی اور فرمایا کہ معاذ, اس کے بارے میں بڑا خیال رکھنا. حضرت معاذ فرمانے لگے, ائنا لمواخذون بهذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے رسول, کیا اس کے بارے میں ہم پکڑے جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحال یکب الناس علی وجوہہم او علی مناخرہم الا خصائد السنتہم. معاذ قیامت کے دن لوگوں کو اوندا کر کے جہنم میں جو پھینکا جائے گا یا ناک کے بل کثیر کا جو جہنم میں پھینکا جائے گا یہ ان کی زبان کی کمائی ہوگی. اس لیے اس زبان کے بارے میں یہ بتایا, آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہم اپنے ہاتھ سے پیر سے عمل سے فکر سے جو کچھ بھی کرتے ہیں قلم سے جو کرتے ہیں جو چیز بھی کرتے ہیں یہ یاد رکھیے یہ کرتے نہیں ہیں, یہ خدا کے سامنے ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا. اور بعض وقت کسی بات کو ہم ہلکا سا سمجھتے ہیں, یہ ہلکا لیتے ہیں, لائٹلی سی بات ہوگی چلو کوئی پرواہ نہیں جیسا بھی آ گیا, لیکن اس کے اثرات اتنے دوراس ہوتے ہیں کہ آدمی کی زندگی کہیں سے کہیں جا پہنچتی. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بخاری شریف کا واقعہ ہے. حضور فرماتے ہیں دو دوست تھے, ایک انتہائی نیک اور ایک انتہائی برا, لیکن ان میں دوستی یہ تھی وہ نیکی کر کے آئے تو اس کو رپورٹ دے دے اور وہ برائی کر کے آئے تو اس کو رپورٹ دے دے. دونوں ایک دوسرے کو اپنے حالات بتاتے تھے. ایک دن اس برے دوست نے ایسا غلط کام کیا کہ جب آپ نے آ کے اس نیک دوست کے سامنے اس کا ذکر کیا تو وہ تو کانپ اٹھا اور کہا کہ اس کی جذبات میں آ کر کہنے لگا خدا کی قسم خدا تجھے تو کبھی بھی نہیں بخشے گا, ظالم یہ کیا کر دیا تھی. حضور فرماتے ہیں جب مرے تو معاملہ الٹ ہو گیا, یہ نیک جہنم میں جا پہنچا اور وہ برا جو ہے وہ جنت میں پہنچ گیا. اس نیک نے پوچھا مولا میرا کیا قصور ہے, میں نے تو ساری عمر تیری اطاعت و فرما برداری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں اسے فرمایا تھا کہ یہ ٹھیک ہے تو نیک تو تھا لیکن نیکی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے فیصلے تو کرنے بیٹھ, کسی کو بخشوں نہ بخشوں یہ میرا کام ہے, تو قسمیں اٹھا تھا کہ کیوں کہتا ہے یہ نہیں بخشا جائے گا, اس لیے میں نے تجھے کر کے بتایا دیکھ میں بخش سکتا ہوں یا نہیں بخش سکتا. آپ دیکھیں کہ بعض وقت بات بڑی عجیب سی ہے, آدمی کدھر کی کوئی بات کرتا ہے لیکن اس کا اثر اتنا الٹا پڑتا ہے کہ آدمی اس کے معنی پر جب غور کرتا ہے اس وقت وہ حقیقت اس کے سامنے کھلتی. یا ایک بات ایک دفعہ معمولی جیسی حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان سے نکلی, ایک بات ہی تھی اور بہرحال اتنے اعلیٰ خاندان اتنے اعلیٰ گھرانے کی خاتون سے کیا بات نکلی ہوگی, کوئی ایسی بات تو نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ذرا سا بھی اس شان کے خلاف ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے اگر یہ سمندروں میں بھی ڈال دی جائے تو وہ بھی سارے کڑوے ہو جائیں. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو خدا کے یہاں بات پرس ہوگی ان چیزوں پر ہوگی, یہ ہمارے دیکھنے پر سننے پر بولنے پر چلنے پھرنے اور معاملہ کرنے پر. پہلا سوال یہ آئے گا کہ عمر میں آدمی یہی کرتا ہے, زندگی میں آدمی یہی کام کرتا ہے, پوچھا جائے گا وان عمر ہی فی ما افناؤ کدھر گزاری گئی تو نے عمر اپنی. اب ہم اپنی عمر کو سامنے رکھ کر خود اس کا جواب سوچ لیں کدھر گزری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال جو اللہ کرے گا اپنے ہر بندے سے وہ یہ ہے کہ وان شباب ہی فی ما ابلاؤ, اے انسان اس زندگی میں نے ایک جوانی تجھے دی تھی, بتا اسے کہاں پرانا کیا تھی. یہ ابلا اس کا اگر خالص چھیت پنجابی میں ترجمہ کریں تو یوں بنتا ہے کہ جوانی کتنے ہنڈائی ہے تجھے, کدھر پرانی کی تھی, کن چیزوں کے اندر اس کو صرف کیا اور ختم کیا تھی. اور آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ انسان کی ساری زندگی میں سب سے محترم اور سب سے قابل قدر چیز جو ہے وہ جوانی ہے, بچپن بھی ویسے اور بڑھاپا بھی ویسے. یہ جوانی ہی سب کچھ ہے انسان کی زندگی کی اصل قدر و قیمت جو ہے یہ خلاصہ ہے انسان کی زندگی کا. اور جو کچھ آدمی جوانی میں کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. ایک فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جوانی کی نیکی یہ اور ہے بڑھاپے کی نیکی, اس کی معیت بالکل بدل جاتی ہے. تو کہتے ہیں نا در جوانی توبہ کردن شیوا ایک پیغمبری, جوانی میں نیک رہنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے. وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار, اور جب بھیڑیا بوڑھا ہو جائے اس کے منہ میں دانت ایک نہ رہے اس کے لاتوں میں قوت باقی نہ رہے وہ بھیڑوں کے ریوڑ سے گزرے اور کسی بھیڑ کو منہ نہ ڈالے تو اس کی نیکی کی دلیل نہیں, اس لیے تو اس کی محنت ہی نہیں. تو اندازہ یہ کیجیے کہ اصل جوانی اصل چیز جو ہے وہ انسان کی چیز جوانی ہی ہے. اور آج میں اور آپ اور دنیا کے اندر اگر کہیں بھی اسلام پھیلا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی برکت سے پھیلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہونے والے نوجوانوں کی عظیم اکثریت تھی. 9 سال، 10 سال، 14 سال، 15 سال، 18 سال، 19 سال، 20 سال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے میں بڑے 2-4 صحابہ کا مجھے نام آتا ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن بڑے تھوڑے. حضرت سلمان فارسی کا ایک نام آتا ہے اور وہ حضور سے عمر میں بڑے تھے. ارے خدیجہ حضور سے عمر میں بڑی تھی. یا چند اور صحابہ کا آپ کہیں کہ 2-4 سال بڑا ہوگا، لیکن عظیم اکثریت ان نوجوانوں کی تھی. جب حضرت عمر ایمان لائے تو کیا عمر تھی، حضرت علی ایمان لائے تو کیا عمر تھی ان کی، حضرت طلحہ اور زبیر ایمان لائے تو کیا عمر تھی، کسی کی بھی عمر 20-25 سال سے اوپر نہیں تھی، نیچے نیچے یہ سارے لوگ تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نوجوان جب آگے بڑھے تو ساری دنیا کی کایا طلب تھی، ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا. یہ ان کی جوانی کا صدقہ ہے جو آج ہم اور آپ مسلمان. اس لیے آدمی جب جوانی میں کام کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی نوعیت ہے. اس لیے جوانی کی قدر خدا کے نزدیک بھی بہت ہے. جوانی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے، اس لیے سب سے بڑی اس کی نعمت ہے. اس کے بارے میں خاص کر کے سوال کرے گا. آج یہاں ہمارے یہاں جوانی کے کیا ہے، جیب میں کنگھی اور بال سیدھے کرتے ہیں، کپڑوں کے بل نکالتے ہیں، اور یہ چھوٹی موٹی باتیں جو انہیں کے اندر ساری جوانی لگی رہے. اور یہی جوانی ہماری کا مطلب ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس جوانی کے بارے میں کہ ہم نے اسے کس مصرف پہ، کس داؤ پہ لگایا؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں وہ کچھ منصوبہ اور پروگرام بنایا کہ اس جوانی کو واقعتاً کچھ جوانوں جیسا کام کر کے جائیں؟ یہ کنگیاں تو عورتیں بھی کر لیتی ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں تھوڑے بہت اس قیمت کے اندر تو یہ دوسرے بھی کر لیں گے. آپ بتائیے جوانی والا کام وہی تھا. آپ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کی لڑائی میں 2 بچے 14 سال کا اور 15 سال کا، ہمارے بچے 14-15 سال کے، وہ کہتے ہیں جی ابھی دایاں بایاں بھی نہیں پہچانتے. اگلی بات تو بہت عجیب ہوگی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم شریک ہوں گے. حضور نے فرمایا بہت بچے ہو تو بڑے نے کو تھوڑی سی ہمت کر کے بڑھ گیا آگے. چھوٹے نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو آپ نے شریک کر لیا، 1 سال ہی مجھ سے بڑا ہے لیکن طاقت میں مجھ سے کمزور ہے. کیسے؟ کہا کشتی کر کے بتاؤں. میں چلو کشتی. وہ کشتی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، بڑے کے کان میں کہتا ہے تو فوج میں شامل ہو ہی گیا ہے نا، تو خدا کے لیے گر جا میں بھی شامل ہو. جب شامل ہوتے ہیں اگلی بات پر آپ غور کریں. حضرت عبد الرحمان ابن عوف فرماتے ہیں جب لشکر سامنے آتا ہے بدر کے میدان میں تو یہ دونوں میرے پاس کھڑے ہیں، کہتے ہیں چچا ہم نے یہ سنا ہے کہ ابو جہل نامی ایک آدمی ہے جو رسول اللہ کا بڑا دشمن ہے، آپ بتائیں ہم اسے ماریں گے. کیا ہمارے بچے نے بھی کبھی سوچا ہے ایسا؟ کبھی ہم نے اس سے بات بھی ایسی کی ہے؟ ہم نے یہ تصور بھی دلایا؟ ہماری مائیں تو پہلے سے کہتے ہیں بچہ تو نہ تتی ہوا ہی نہ لگے. مطلب یہ ہے کہ اس طرف جانے کا ذہن ہی بھی نہیں آتا. ہم نے کب ان کے لیے یہ سوچا ہے کہ یہ مجاہد بنیں گے، یہ خدا کے دین کے سپاہی بنیں گے، اللہ کے دین پر جان قربان کرنے والے بنیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ کمانے کی مشین بنے، ذرا سا بڑا ہو، تھوڑا سا تتا ہو، تھوڑا سا گرم ہو اور نکلے، اور بس باپ کے ساتھ اس کے بازو میں یہ بازو دے کے بس یہ تھوڑا سا کام کرنے لگ جائے، یہی ہمارا. اس کے علاوہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ باقی یہ بچہ کس لیے ہم پال رہے ہیں؟ ہم نے ان کی جوانی کو کس مصرف میں لایا؟ اور جو اگر وہ نہیں سمجھتے اس جوانی کا مطلب تو اس میں ہمارا بھی کوئی قصور تو ہے. اس لیے دوسرا سوال جو ہے خصوصی طور پر یہ جوانی. تیسرا سوال حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے آپ سے سب سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہن مال ہی من این اک تصب ہو. اے انسان یہ مال جو تو نے کمایا ہے، ہر پائی ہر پیسہ جو تیرے جیب میں آیا ہے، ہر غلے کا دانا، ہر آمدن کا ذریعہ جو تیرے دروازے کے اندر آئی ہے، من این اک تصب ہو، اس کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ حلال تھا، آرام تھا، جائز تھا، ناجائز تھا، لوگوں کے جیب کاٹ کے، دھوکہ دے کے، فریب دے کے، سمگلنگ کر کے، بلیک مارکیٹ کر کے، چور بازاری کر کے، اس طرح سے کمایا تھی؟ کون سے راستے تھے تیرے کمانے کے بتا. کہ یہ دنیا میں جب آڈٹ کا مسئلہ آتا ہے تمہارے یہاں تو بڑے بڑے مر جو ہیں وہ اکاؤنٹ کے موجود ہیں، وہ کئی کئی حساب بنا کے اکاؤنٹ کا منہ جو ہے وہ پورا کر دیں گے. لیکن وہ خدا کے سامنے بتائیں کس طرح سے پورا کرے گا. ہر آدمی کا آگے کو میں نیا نہ ایک تصا بہو یہ کہاں سے کمایا ہے, اس خدا کو جواب دیں. اور چوتھا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک سے جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فی ما انفقت, خرچ کہاں کہاں کیا, یعنی کمانے میں بھی آزاد نہیں اور خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں. جس جگہ بھی پر خرچ کیا یا آیا اس میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے اس جگہ خرچ کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے یا نہیں دی. اگر اس نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں اجازت دی تو یاد رکھیے اس کا حساب دینا پڑے گا, یہ میری دی ہوئی نعمت کو تو نے کس طرح سے بےجا صرف کی. اس لیے اللہ کے راستے میں آدمی جب خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے, اور اللہ کی نافرمانی کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا. ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ذرا سوچیں, ہم نے کبھی غور نہیں کیا لیکن آگے چل کر معاملہ ایسا بننے والا ہے ہمارے ساتھ. مثلا احادیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی مسجد کے بنانے کے سلسلے میں ایک اینٹ بھی لگا دے تو گویا اس نے ایک نیکی کی کمپنی میں اپنا شیئر ڈال دیا. جب وہ مسجد قائم ہے اس کی جتنی بھی نیکی بنتی رہے گی, سواد بنتا رہے گا, اس اینٹ کا بھی بدلہ بنتے بنتے قیامت کے دن جب جائے گا تو بڑا حصہ اس کے سامنے آ جائے گا. یہ لو بھائی تو نے اس کمپنی میں ایک شیئر ڈالا تھا, اس کا یہ حصہ بنتا ہے وصول کر اسے, جو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر برائی کی کمپنی میں اس نے ایک شیئر ڈالا تو وہ بھی جمع ہوگا. مثلا پہلے ذرا دوسری بات تھی کہ کسی سنیما میں گیا, اس کا ٹکٹ خرید لیا روپے دو روپے کا یہ جتنا بھی بنتا ہو, اور آج جو ہے وہ انڈیا کی فلموں کا کیسٹ لے آیا, وہ گھر میں لگا لیا, وہ بھی جتنا اس کا کرایہ دیا. آپ دیں گے کاروبار جب تک چلتا رہے گا, جتنا پھیلتا رہے گا, ہم نے اپنی اینٹ اس میں لگا دی, قیامت کے دن اس کا سوال آئے گا کہ بڑا یہ سارا تیرا حصہ ہے, اس کو بھی تو وصول کر. آپ یہ نہیں دیں کہ خرچ کیا چلا گیا ختم ہو گیا, نہیں ختم نہیں ہو, وہ جمع ہو گیا, وہ آپ کے لیے پھل پھول لا رہا. بتائیں کیسے پھل لگوا رہے ہیں آپ, کس طرح سے اسے خرچ کر رہے ہیں. یوں سمجھے کہ اندھا دھند ہم خرچ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, چلو یہ اپنا نہیں اللہ کا دیا ہوا, وہ کمانے پہ بھی اس نے آڈٹ کرے گا اور خرچ کرنے پر بھی کرے گا. اور پانچواں سوال ہر آدمی سے جو ہوگا وہ یہ ہے, وہ ما عمل فی ما علم, اے انسان یہ بتا جتنی باتوں کو تو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم بالکل ہی ان پڑھ ہوں لیکن ایک مسلم معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, زکات فرض ہے. ہر آدمی یہ بات جانتا ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, غیبت نہیں کرنی چاہیے, جوڑ خوری نہیں کرنی چاہیے, جناب نہیں کرنا چاہیے, شراب نہیں پینا چاہیے, جوا نہیں کھیلنا چاہیے, کسی کی عزت اور آبرو نہیں لوٹنی چاہیے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس کے لیے کسی مدرسے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں, خود معاشرے میں یہ بات ہے, ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے, اس کو اس بات کی اور کسی زیادہ کی ضرورت نہیں. آج اگر ہمارے معاشرے میں انہی باتوں پر عمل ہو تو کیا ہمارے معاشرے کا یہ رنگ ہو جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہم مسلمان ہو کے جھوٹے ہیں, مسلمان ہو کے دھوکے باز ہیں, مسلمان ہو کے شرابی ہیں, مسلمان ہو کے زانی ہیں. یہ جو تصور آج ہمارے ہیں یہ کیوں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ بس یہ اس پیسے ہی چل جائے گا. فرمایا وہ عامل فیما علم, وہ بتا جتنا جانتا تھا اس پر کیا عمل کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات آئی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, اب اللہ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ پیش آنا ہے, میں نے آپ نے سب نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے, اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا. آپ بتائیے اب اللہ کا ڈر کیا تقاضا کرتا ہے. لیکن اس میں آگے چل کر ایک اور بات کہی, وہ بڑی سخت ہے. فرمایا اتق اللہ حتی تقاتی, اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے. اب وہ ہمارا ایمان سارا سامنے آیا کہ ہم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں, کیسا ایمان ہے اس پر. اور اس تصور کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اللہ سے ڈر صرف مسجد میں یا صرف چند خاص جگہوں پر ہے یا تھوڑے سے وقت کے لیے ہے, نہیں. فرمایا جب تک تم زندہ ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہ یاد رکھو کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں یہ کام کر کے پھر بعد میں توبہ کر لوں گا. عام تصور ایک ایسا ہوتا بھی ہے. فرمایا جس زندگی پر بھروسہ کر کے تم یہ کام کر رہے ہو وہ زندگی تمہاری نہیں ہے, تمہارے خدا کی ہے. جب چاہے اٹھا لے اور اہم جرم کی حالت میں خدا نخواستہ کو اٹھایا جائے تو کیا جواب رہے گا اس کا؟ اگر آج میں یہ آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو جی اس کے بعد ہو جائے گا, میں نے بات تو آئے گا تو آئے گا, اسی میں معاملہ ختم ہو جائے تو ہوگا کیا جائے. یہ ہے وہ پہلی نصیحت ایمان والوں کو کہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے. چنانچہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر آپ غور کریں, اس میں ایک لفظ یہ ہر ایک لیے آتا ہے, سب تک اللہ واقعی ہوں, لوگو اللہ سے ڈرو اور میری تابع داری. اللہ کے ڈر کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آدمی کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی. اور اللہ کا تقویٰ ڈر کہاں ہوتا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے, اس کے لیے ظاہر کوئی نہیں ضرورت ہے. اس لیے جب یہ دل میں بیٹھ جائے اللہ پر ایمان, وہ کیفیت ایمان کی, یہ احساس, یہ یقین کہ میں نے اپنی ہر بات کا خدا کے سامنے جواب دینا ہے, اب اس آدمی کے ہاتھ پیر آنکھیں کان سب کچھ اس دل کے اشارے پر عمل کرتے ہیں. اگر اس کا دل چاہے تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے, نہ چاہے تو نہ اٹھا کر دیکھے, دل چاہے تو سنے نہ چاہے تو نہ سنے, دل چاہے تو بولے نہ چاہے تو نہ بولے. لیکن اب جیسا دل ہوگا, جو کیفیت دل کی ہوگی وہ ایسا کراتی چلی جائے گی اس سے. یہ ہے وہ بنیادی چیز کہ اسلام باہر سے لاگو نہیں ہوتا, اسلام سب سے پہلے اندر سے لاگو ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ خدا کو یہاں بٹھا, اور پھر خدا کو اس طرح سے بٹھاؤ کہ یہ یاد رکھو یہ دل جو ہے یہ صرف خدا کا گھر ہونا چاہیے, اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں بیٹھ سکتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ماں جعل اللہ فی جوف من قلبین, اے انسانوں سن لو, ایک پیٹ میں ہم نے دو دل نہیں رکھے. کیا مطلب؟ کہ دو دل ہوں تو آدمی کیا ایک دل میں خدا بیٹھ لے اور ایک میں کسی اور کو بٹھا لے؟ کیا ایک ہی دل ہے, یا خدا بیٹھے گا یا کوئی اور بیٹھے گا؟ یا خدا کی محبت, خدا کا ڈر, خدا کا خوف, یہ چیز ہوگی دل کے اندر, یا پھر خدا کی نافرمانی ہوگی. آپ کہیں دونوں کو بٹھا لیں تو دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ہے ایمان کا پہلا تقاضا. اب دوسرے تقاضے پر آئیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ تسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اے ایمان والو, اے اللہ سے ڈرنے والو, تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, مضبوطی سے پکڑ لو. یہاں سے ایک بات بجاتے ہو دیتا ہی کہ اللہ کا دین وہ ہے جس پر اکیلے اکیلے عمل نہیں ہو سکتا, سارے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑو. پھر دین کو خدا کی رسی سے تشبیہ دی. اور رسی کا کیا کام ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا گھاس بکھرا ہوا ہے, آپ کی لکڑیاں بکھری ہوئی ہیں, ایک رسی میں رکھ کے اسے آپ گٹھا بنا لیتے ہیں, وہ ایک جگہ ہو جاتی, ایک وزن بن جاتا. اس لیے سارے بکھرے ہوئے انسان رنگ کے لحاظ سے, نسل کے لحاظ سے, قوم کے لحاظ سے, وطن کے لحاظ سے, جن انسانوں نے انسانوں کو بکھیرا, ان سب کو اکٹھا کرنے والی چیز اور انسانیت کے تحت لانے والی چیز ایک ہی ہے, وہ اللہ کا دین ہے. اس میں وہ ایک ہی اس کی حیثیت ہے, دوسری کوئی بھی نہیں. کہ لوگوں سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور یہ دوسری جگہ فرمایا ہوا, میں یا تسلیم باللہ فقد ہدی الى صراط مستقیم, جس نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا, اس نے مضبوطی سے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا, یہی سیدھے راستے پر ہے. یہ اسی کا راستہ یہ ہے کہ مل کے سارے پکڑا. سوچنا یہ اللہ کی رسی کیا ہے, اس کا ایک معنی ہم دین کر سکتے ہیں. لیکن دین کی تشریح صرف دو چیزوں کا نام ہے, قرآن اور سنت. کہ دین صرف ان دو چیزوں کا نام ہے, تیسری کوئی چیز بھی نہیں. لوگوں مل کے اللہ کی رسی کو پکڑو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو اسی کی وصیت فرمائی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن تم میں دو باتیں ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان کو پکڑے رکھو, ان کے ساتھ چمٹے رہو, یہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو, تو تمہیں دنیا کی کوئی چیز بھی گمراہ نہیں کر سکتی. فرمایا کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. یعنی گویا یہ ہے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے والی چیز. اور ساتھ فرمایا ولا تفرقوا, پھرتے پھرتے نہ ہو. فرقہ بنتا کب ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ فرقہ اس وقت بنتا ہے کہ جسے اللہ اور رسول نے جس بات کو اہمیت دی آدمی اس بات کو اہمیت نہ دے اور دوسری بات کو اہمیت دے دے. یعنی دین میں جس بات کا جو درجہ ہے اس کے اس درجے سے ہٹا کے ایک غیر ہم کو ہم جگہ پر اور ہم کو غیر ہم جگہ پر لا کے رکھ دیا جائے, تفرقہ بن جائے. ہاں یہ دیکھ لیں کہ دین میں ہم کون سی بات ہے. قرآن اور حدیث اس بات پر شاہد ہیں. دین کی سب سے اہم بات یہ ہے جسے قرآن نے بارہ واضح کیا, وہ یہ ہے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے آل ایمان سے ان کے جان مال دونوں خرید لی اس لیے کہ ان کو جنت دی. گویا جان مال اللہ کا ہے, اللہ اس کے بدلے میں جنت دیں گے. اللہ جان مال کو کس طرح سے استعمال کراتے ہیں؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے ماریں گے مر جائیں گے. یہ ہے اس کا اصل کام. اور یہی بات ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفاً کأنہم بنیان مرصوص. لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے پیارا کام محبوب کام خدا کے نزدیک کون سا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے, اللہ کے دین کو دنیا کے اندر سربلند کرنا ہے, اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے اور اس رب کی حاکمیت کو ہر چیز پر غالب اور بالا کرنا ہے. یہ مسلمان کی مرضی ہے, اس نے اپنا جان مال اس کے اندر فرق کرنا. آج یہ سوچ لیں کہ یہ ہے وہ اہمیت والی بات جو قرآن اور حدیث سے اگر بہت سے دلائل لائے جا سکتے ہیں, وقت نہیں ہے میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ دیکھ لیں کس کی اہمیت ہے. حضور کے دور میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو شخص جہاد سے پیچھے رہ جاتا ہے تو آج یہ فرماتے ہیں ایک منافق بھی پیچھے رہ سکتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ایمان کو کھرا کھوٹا جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے, تو اس سے بالکل وہ بات واضح ہو جاتی ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے جھگڑے ہوں گے رفع یدین پر, ہاتھ باندھنے پر, سلوار ٹخنوں پر آ گئی نہیں آ گئی اس پر جہاد پر کوئی بات بھی ہم سے نہیں کرے گا, اس کے لیے تیار بھی کوئی نہیں ہوگا. تفرقہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر ہم واقعتا جو اہمیت کی بات ہے اسے اپنے مقام پر رکھتے اور دوسری باتوں کو اپنے مقام پر رکھتے تو کبھی بھی تفرقہ نہیں آ سکتا. ایک تو تفرقہ اس بات سے پیدا ہوتا ہے اور آج ہمارے ہاں یہ بات اس لیے ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی چیز کا اصل مقام ہے اس سے ہٹا کر ذرا بڑا درجہ اس کا کر دیا جائے اس سے تفرقہ پیدا ہوگا. اور قرآن نے ہمیں اس سے منع کیا کہ لا تغلو فی دینکم, دین کے اندر تم غلو نہ کرو. کیوں؟ ایک چیز کا جو اصل مقام ہے اس کو اس وہاں تک رہنے دو, اس سے آگے نہ بڑھو. آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ جن جزیات پر ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں ہم کسی کے ایمان کو انہی جزیات سے ناپتے ہیں کہ اس میں اس کا کیا حال ہے. اگر ایک شخص ان جزیات پہ عمل کرتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. اس کے علاوہ حرام کھائے حلال کھائے جائز کرے ناجائز کرے ہمیں سنی کہتے ہیں الحمدللہ جی ہمارے اجتماع میں شریک ہوتا ہے, ہمارے ساتھ تبلیغ میں جاتا ہے, ہمارے ساتھ رفع یدین کرتا ہے, ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا ہوا ہے, ہمارے ساتھ یہ کیا. مطلب جو جو ہم نے اپنے اپنے شعار بنائے اتنے پہ کو عمل کرتا رہے, باقی جو مرضی کرتا چلا جائے. تفرقہ اس سے بنتا ہے. یا ایک بات دین میں سرے سے نہیں ہے اور سارے دین کو اس کے راستے سے ہٹا کے اس غیر اہم بات کو سرے سے دین کے اندر اس پر کوئی اہمیت نہیں ہے, مباح قسم کا کام ہے, اسے دین کا جز نہیں اصل و نصول بنا کر اس کے اوپر سارا کام زور لگا دیا جائے. ہاں یہ دیکھنے کی اس طرح کی حرکتیں بھی ہمارے ہاں ہیں, اس طرح کی گروہ بندیاں ہمارے ہیں, ان کا اصل نتیجہ جو ہے وہ یہ کہ کس امام کی پیروی کرو کس میں, یہ زیادہ سے زیادہ ایک مباح مسئلہ. اور ہمارے سارے جھگڑے اس بات پر, آپ یہ دیکھیں کہ کیا کسی کا جھگڑا ہے قرآن پر یا حدیث پر؟ جھگڑا تو یہ ہے, کہتا ہے میرے امام نے یہ کیا, وہ کہتا ہے میرے امام نے یہ کہا, وہ کہتا ہے میرے استاد نے یہ کہا, یہ کہتا ہے میرے پیر نے یہ کہا. تو جھگڑا تو اس بات پر, اگر یہ بات قرآن میں یہ آیا حدیث میں یہ آیا تو اس کی کوئی جھگڑا نہیں. آج ہمارے یہاں جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ ان باتوں کے اندر جھگڑے ہیں کہ ایک بات زیادہ سے زیادہ مباح ہے کہ آپ کسی استاد کی بات کو یا دلیل کو وزن دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے جھگڑوں کا، فرقوں کا اور گروہوں کا جو ہے وہ ذریعہ بن گئی. اس لیے کہا کہ خدا کے دین کو، سارے کے سارے خدا کے دین کو، یہ نہیں کہا کسی امام کو، کسی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی پارٹی کو، کسی گروہ کو، یہ نہیں کہا. خدا کے دین کو، خدا کے دین کی رسی کو سارے مضبوطی سے تھامو. ولا تفرقوا، اور آپس میں کوئی بات ایسی نہ کرو جو تمہاری گروہ بندی کا ذریعہ بن سکے. اور گروہ بندی جیسے میں نے گزارش کی اسی وقت بنے گی کہ جب ہم اس رسی سے ہٹ کر کوئی اور چیز بھی ساتھ شامل کریں گے، کسی کو بھی ہاتھ میں پکڑ لو. یہ بات کہنے کے بعد اتحاد کی اہمیت کو ہمارے سامنے واضح کی ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم یاد کرو کہ جب یہ دین نہیں تھا تو تم کتنے گروہوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور کیسی کیسی باتوں میں تم آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے. یہ کبڈی کھیلنے پر جھگڑا ہو گیا، گھوڑے دوڑانے پر جھگڑا ہو گیا، کتے لڑانے پر جھگڑا ہو گیا، بٹیرے لڑانے پر جھگڑا ہو گیا. یہ چیزیں تمہارے یہاں جھگڑے کا ذریعہ بنی ہوئی تھی. اور جو جھوٹی مذہبیت تھی اس کی کسی بات پر تمہارے یہاں جھگڑا ہو گیا، لاب زیادہ پہنچا ہوا ہے یا غزہ زیادہ پہنچا ہوا ہے، مناب کے زیادہ اختیار ہیں یا غل کے زیادہ اختیار ہیں، جھگڑے کی یہ باتیں شروع ہو گئی. جب یہ معاملہ آیا تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھو، یاد کرو جب خدا کا دین آیا تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو گئے، اور تم جو دشمن تھے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، بھائی بھائی بنے، اور تمہارے دل آپس میں ایسے کرو دیے گئے کہ آج اس نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے. ورنہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آپ کے گھوڑے پر پہنچ چکے تھے، ایک کو ایک دکھیل رہا تھا، دوسرا دوسرے کو دکھیل رہا تھا، اور خود یہاں پہنچے چلے جاتے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون، اللہ نے اپنی باتیں، اپنے آیات، اپنے احکام کھول کر اس لیے بیان کیے کہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو. حضرات، ہم دین کا یہ اعجاز دیکھتے ہیں، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین سے پہلے تم گروہ میں بٹے ہوئے تھے، ان کے آنے کے بعد تم ٹھیک ہو گئے. آج ہم وہ بدبخت مسلمان ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی سارے گروہ ہم نے بنائے، جو آج کے ختم کرنے کے لیے آج وہ یہ ساری گروہ بندیوں کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں. اس سے بھی زیادہ کوئی بدبختی ہماری کی کوئی دلیل ہو سکتی؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کو ہم اختلاف کا ذریعہ بناتے ہیں اس میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں. یعنی ایک وہ ہے سنت مستقل ہے، یعنی جو اللہ اور رسول کا فرمان ہے، ایک سنت مستنبت کہ ان سے کوئی حکم نکلتا ہے اور اس میں دو آدمی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ مستنبت یا نکلنے والا ایک حکم ہے، اس میں میری اور آپ کی سمجھ ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اس میں آج سے اس پہ اتنا جھگڑا کرنا، لیکن ہمارے یہاں جو ہے اصل قرآن اور حدیث کی طرف کوئی نہیں جاتا، ان سنتوں پر جو استنباط کی ہوئی ہیں ہمارے بزرگوں کی، ان پہ جھگڑے ہم نے شروع کر دیے. تیسری بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام یہ ہے کہ وہ بھلائی کی طرف بلائے، اور بھلائی کے دو جز ہیں. آج بھلائی کو بھی ایک جز ہی بنا دیا گیا، بھلائی کے دو جز ہیں. بھلائی کے دو جز کیا ہیں؟ فرمایا ایک جز اس کا یہ ہے کہ نیکی کی طرف بلاؤ، اور دوسرا جز یہ ہے کہ برائی سے روکو. یہ کوئی نیکی کا تصور نہیں ہے، برائیوں کو چھیڑو نہیں اور نیکی نیکی کی بات کرتے چل جائے، اس سے نیکی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہاں مثلا یہ دیکھ لیں، آپ برائی نہ بھی کریں لیکن برائی کے اوپر گرفت نہ کریں، بولے نہ، آواز نہ بلند کریں، تو یہ بھی برائی کی مدد ہے. ایک چور کسی کے گھر میں نقب لگا رہا ہے اور آپ پاس کھڑے ہیں، اسے پتہ ہے یہ نہیں بولے گا، کسی کو بھی نہیں کہے گا، یہ شور بھی نہیں کرے گا، تو آپ اس کے لیے امید اور معاون ہیں نا یہ کہ آپ کو ڈر ہوگا، اس کو ڈر ہوگا آپ سے. میں نے یہ پہلے مثال بھی قرض کی تھی، یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے طرق الحکمیہ، اس کے اندر پہلے بزرگوں کے فیصلے مختلف باتوں پر انہوں نے جمع کیے، چھوٹے چھوٹے بڑے حکمت آموز. اس میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عجیب و غریب قسم کا کیس اور مقدمہ آیا حضرت علی کے پاس کہ ایک آدمی کو کوئی آدمی قتل کرنا چاہتا تھا، اس آدمی نے اس قاتل سے جان چھڑا کے بھاگا، آگے دوسرا آدمی کھڑا تھا اس نے پکڑ لیا اس کو، اور یہ پیچھے قاتل پہنچا اور جا کے مار دیا، اور سامنے ایک اور آدمی کھڑا تھا جو دیکھ رہا تھا، نہ پکڑا نہ روکا اس کو. یہ تینوں پکڑے ہوئے حضرت علی کی عدالت میں آئے کہ بتاؤ ان کا کیا فیصلہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے قتل کیا ہے اسے قتل کر دو، جس نے پکڑا ہے اسے عمر بھر قید کر دو، اور جو کھڑا دیکھتا رہا ہے اس کی دونوں آنکھیں نکال دو. جو شخص برائی کو دیکھتا ہے وہ آنکھیں نکال دو. یعنی ایک مسلمان یہ کس طرح سے مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ برائی اس کے سامنے اور ٹھنڈے پیٹوں ٹھنڈی آنکھوں دیکھتا چلا جائے اسے؟ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے. قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے. سورہ آراف کے اندر واضح طور پر آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ ان کے سامنے اس بستی کی مثال بیان کریں جو ایک نہر کے کنارے پر تھی، یہودیوں کی ایک بستی، اور یہودیوں کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا گیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے امتحان ان کا لیا، اتوار و ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے اوپر چلیں، ہفتہ غائب ہو مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں، پانی کی سطح میں چلی جائیں. اب انہوں نے کہا یہ کیا کریں؟ انہوں نے بڑے بڑے مولوی پیر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے خدا نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم بھی تو کچھ جانتے ہیں. انہوں نے کہا دریاؤں سے ذرا دور بڑے بڑے حوض کھودو، اور پھر وہ نالے کھود کے ان حوضوں کے ساتھ ملا دیے. جمعے والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے ان نالوں کا منہ حوضوں کی طرف کھول دیتے تھے کہ یہ دریا کا پانی ادھر چلا جائے. ہفتے والے دن جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا ان کا منہ بند کر دیتے تھے، اتوار کی صبح وہ سارے گڑھوں سے مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے. لہذا مذہب پر بھی عمل ہوتا گیا اور یہ بھی نہ گیا. جب یہ صورت حال بنی سورہ آراف میں نویں پارے میں یہ واقعہ، تو وہاں ایک گروہ تو یہ مچھلیاں پکڑنے والوں کا تھا، ایک وہ تھا جس نے کہا کیا کرتے ہو ظالم، کیوں خدا کے حکم کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہو. ایک تیسرا گروہ تھا وہ کہتا ہے دفع کرو ان کو، یہ ویسی تباہی پر آئے ہیں. لیما تعیزون قوما اللہ مہلکہم وہم معذبہم، تو ان کو کیا نصیحت کرتے ہو، دفع کرو ان کو، یہ تو ہلاک ہونے والے. گویا تین گروہ تھے، مچھلیاں پکڑنے والا، مچھلیاں پکڑنے سے روکنے والا، اور تماشا دیکھنے والا. قرآن کہتا ہے جب فیصلہ ہم نے کیا تو وان جائے نلزین ینہون عن السوء، ہم نے صرف ان کو نجات دی، ان کو معاف کیا جنہوں نے برائی سے روکا تھا، برائی کرنے والے اور برائی دیکھنے والے دونوں کو ایک جیسی سزا دی. یہ قرآن کا فیصلہ. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ فلاں بستی کو جا کے تباہ کر کے. حضرت جبریل وہاں پہنچے تو دیکھا اس بستی جس کو ساری کو لوٹ دینے کا حکم ملا ہے، وہاں ایک آدمی اس وقت اللہ کا ذکر اللہ کی یاد کر رہا تھا. یہ ٹھٹ کے حیران ہوئے، مجھے تو بھیجا گیا ساری بستی تباہ کر دیں، اس آدمی کا میں کیا کروں؟ کوئی فیصلہ نہ کرتا ہے. پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور پوچھا مولا اس کے بارے میں کوئی بتایا نہیں، وہ جس وقت ان ظالموں کی بستی میں تجھے یاد کر رہا ہے. فرمایا سے نیچے کرو ساری بستی اس کے اوپر اڑو. فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ وہ ظالم ہے جو میرا اللہ اللہ تو میرا نام لیتا ہے، یاد مجھے کرتا ہے، اس کے سامنے میرے احکام کو لوگ توڑتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بغاوت کرتے ہیں، اس نے کبھی زبان سے کسی کو نہیں روکا ہے، اس کی تیوری پر کبھی بھی بل نہیں آیا ظالم کی کہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے ایسے اللہ اللہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں اس کی مثال آپ اپنی زندگی کے اندر دیتا ہوں. کسی شخص کا کوئی باپ بیمار ہے، وہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا دعا لا دے، وہ وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ باپ کو بڑے سر کے ساتھ ترنم کے ساتھ کہتا ہے باپ تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کا کرم ہو، تیرے بڑے احسان ہیں، تیری بڑی شان ہے. باپ پھر کہے گا یہ چھوڑ اس گانے کو، جاؤ مجھے دعا لا دو. پھر نئے سرے سے بسم اللہ سے یہی شروع کرتا ہے. آپ بتائیں اس بیٹے کے بارے میں اس باپ کا کیا فیصلہ ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کے گا گا کے اس کی تعریفیں تو کرے لیکن دعا لا کے دینا دے. دیکھ لیجیے اگر وہ باپ ایسے بیٹے کو معاف نہیں کرتا، کیا خدا کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم یہی مذاق روز نہیں کرتے؟ جس حکم کے بارے میں وہ کہتے ایسے کرو ادھر نہیں جاتے، ہم صرف تعریفوں پر جو بات کریں گے، صرف خالی ذکر کرو خالی درود پر زور دیں گے، عمل کی طرف ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا. یاد رکھیے، اگر برائی کو کوئی معاشرہ قبول کر لیتا ہے، نہیں گوارا کر لیتا ہے، اسے برداشت کر لیتا ہے، وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. اس لیے فرمایا ول تک منکم امت یدعون الی الخیر، ید کہہ کے فرمایا یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ دونوں کام اسے کرنے پڑیں گے. تب فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ ایمان والے جو ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں. میں آخر میں مختصر مثال سے ان تینوں باتوں کو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ تینوں باتیں ایمان کا لازمی تقاضا ہے، جس میں آپ کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسی ہے، ایمان جو ہے اسے میں مثال دیتا ہوں آپ سے کہ اسے یہ سمجھیں کہ جس طرح گچھلی ہوتی ہے آم کی کھجور کی، اس گچھلی کو آپ جب کسی زمین میں دبائیں، اچھی قسم کی صاف زمین ہو جس میں چیز پیدا ہو سکتی ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ گچھلی جب اس سے پھوٹے گی تو تین چیزیں بیک وقت اس سے نکلتی ہیں. اس کے اوپر دو پتیاں چھوٹی چھوٹی ہوں، ایک ذرا سا تنا ہوگا، اور اس کے نیچے جڑیں بڑی نرم نرم ملائم ہوتی. یہ گچھلی کا تقاضا ہے کہ ایک دفعہ ہی اسے یہ تینوں چیزیں نکلیں گی. ایک آدمی اگر یہ سوچے ابھی جڑیں کمزور ہیں، تنا اوپر سے کاٹ دے کہ یہ جڑیں ذرا سخت ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر تنا پھوٹ آئے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ واقف ہیں اس بات سے کہ وہ جڑیں بھی ختم ہو جائیں گی. ایک آدمی یہ کہے کہ یہ جڑیں اور تنا مضبوط ہوتا رہے، پتوں کا فی الحال یہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، پتے کاٹ دیں تو تنا بھی جائے گا اور جڑیں بھی جائیں گی اس کی. اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ اسے اسی طرح چھوڑ کے اس کی آپ نگرانی کریں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جڑیں اپنے طور پر مضبوط ہوتے جائیں گی، تنا اپنا مضبوط ہوتا جائے گا، اور پتے سے پتا پھیلتا ہوا درخت بڑھتا چلا جائے گا. بالکل آپ یہ دیکھیں کہ ایمان جب کسی دل میں جاتا ہے کہ ایمان کی جڑیں جو ہیں یہ خدا کا ڈر ہے، ایمان کا تنا جو ہے یہ اتحاد تنظیم اتفاق ہے آپس میں، اور ایمان کے جو ہے یعنی پتے جو ہیں ٹہنیاں اور ڈالیاں یہ تبلیغ ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اسی سے یہ درخت جو ہے پھیلے گا بڑھے گا. آپ یہ کہیں پہلے یہ کر لوں پیچھے یہ کر لوں تو اس سے کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کے پاس. آپ جب اس کام پر اس پروگرام پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایمان کی جڑیں دل میں مضبوط ہوتی جائیں گی، اور جب آپ ایمان کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کام کریں گے تو ظاہر بات ہے اکیلے آدمی اس کام کو نہیں کر سکتا، وہ دوسرے تیسرے کو تلاش کرے گا، خود محبت پیدا ہوگی کہ میرا یہ ساتھی آیا. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ آدمی تلاش میں لگتا ہے، ٹوہ میں لگتا ہے، اور پھر ایسا ساتھی جب ملتا ہے تو کتنی آدمی کو محبت اس سے ہوتی. اور جب اس کام کو کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف دنیا کے اندر اسلام اور ایمان نہیں پھیلے گا، آپ کے اپنے اندر بھی ایمان اور اسلام کی بہار آئے گی، اس کے پھل تب ہی برآمد ہوں گے اس درخت کے کہ جب وہ اس طرح سے اسے بڑھنے دیا جائے گا. آج ہم نے ایمان کا بھی مسئلہ کر ڈالا، کوئی تقوی کے نام سے بے کونوں میں بیٹھ کے چلے کاٹ رہے ہیں، کوئی چھڑی خالی تنظیمیں بناتے ہیں اور اس کو ایمان اور تبلیغ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف تبلیغ کرتے ہیں اور تنظیم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ بتائیں اس طرح سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ تینوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی پڑیں گی، تینوں پر بیکوت نگاہ رہے گی، انفرادی طور پر کیا ہو، کون سی چیز آدمی کے دل کے اندر بڑھے. اور جب اس کام کو اس منصوبے کو اس پروگرام کو آپ شروع کریں گے تو ہر چیز آپ سے آپ بڑھتی چلی جائے گی. آج ہمارے یہاں جو نقص اور کمزوری ہے